یہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے سلسلے کے اندر یہ باب ہے. مختصر تعارف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ کا نام عثمان ہے اور والد کا نام عفان ہے. لقب ذوالنورین ہے اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ باری باری آپ کے نکاح میں تھی. پہلے ایک سے نکاح ہوا حضرت رقیہ سے, پھر ان کا انتقال ہو گیا, پھر حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا ان کا انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض روایت میں 40 کا عدد بھی ہے, کہ اگر میری یکے بعد دیگرے 40 بیٹیاں ہوتی تو سب کو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھی اسی لیے آپ کا لقب ذوالنورین ہے. پانچویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب مل جاتا ہے, اس لیے گویا کہ حضرت عثمان بھی قریشی ہے اور حضور کے بالکل قریبی رشتہ دار ہے. واقعہ فیل کے 6 برس کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت کی برکت سے آپ ایمان لائے. حضرت عثمان کے ایمان میں ابوبکر صدیق کی محنت کا بڑا دخل ہے. درمیانی قد تھا, سفید زرد مائل رنگ تھا, چہرے کے اوپر چیچک کے کچھ نشان بنے ہوئے تھے, چیچک ہوتے ہیں اس کے. آپ کا سینہ کھلا ہوا, داڑھی گھنی تھی. اسلام لانے سے پہلے بھی قریشیوں میں بڑے معزز سمجھے جاتے تھے. حیا اور شرم آپ کی بے مثال تھی اور سخاوت تو آپ کی لوگوں میں معروف ہی تھی. آپ 18 ذی الحج سن 35 ہجری کے اندر باغیوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہیں اور مدینۃ المنورہ میں بقیع قبرستان میں مدفون ہیں. پیچھے روایت گزر گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہاں اس باب میں بھی آ رہی ہے. قبول اسلام سے پہلے زمان جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی, زنا نہیں کیا, بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا, ایمان سے پہلے بھی, اور غسل خانے میں بھی آدھا بدن ڈھانپ کر کے غسل کرتے تھے. اور جب بیعت ہوئے اسلام لائے تو اپنے ہاتھ سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی, تو جس ہاتھ سے حضور سے بیعت کی تو پھر زندگی بھر کبھی اس ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا, کہ جس ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا ہاتھ لگ گیا اب اس سے میں کبھی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا پوری زندگی میں. غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات کے اندر آپ شامل رہے اور بدر میں عدم شمولیت کی وجہ آگے آ رہی ہے. اور 88 یا 82 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. ظالموں نے 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا لیکن آپ نے مقابلے کو پسند نہیں کیا اور آپ جو ہے شہید ہو گئے. یہ ہیں حضرت عثمان کے چند حالات, ان کے بارے میں یہ پورے ان کے مناقب اور فضائل کا یہ باب ہے. چلو.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرجانتی میں نکاح شبنان توفی دیئے اور ساقی ہی فسدن عمر بن عثمان رو عدد وہو علا دیل حالی فتحدتا ثم سدن عمر فردن رو عقب وہو قدار فتحدتا ثم سدن عثمان رو اللہ تعالی عنہ بدرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسوبا فی ابو فلم آورت قال عاشق رو اللہ تعالی عنہ دخل ابو بکر فلم تہدش رو ولم تباہی ثم دخل عمر فلم تہدش رو ولم تباہی ثم دخل عثمان فدرس فسوید فی ابو فقال انا استحی من رجل تستحی من الملائکة وفي رواية قال إن عثمان رجل حي وإني خشيبا إن أذنت له على تلك الحالة إن أذنت له على تلك الحالة أن لا يبلغني في حالته رواه مسلم رحمه الله تعالى
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چیت لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے. اب جو چیت لیٹے ہوئے تھے کاشفن ان فخیزیہ او ساقیہ, تو اس وقت پر آپ کی دونوں ران مبارک گھٹنے کا اوپر والا حصہ ران مبارک یا آپ کی دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی. بس اس روایت سے مالکیہ نے استدلال کیا کہ یہ گھٹنے اور اوپر والا حصہ ران کا ستر میں شامل نہیں ہے, اس سے استدلال کیا ہے مالکیہ نے. لیکن ہم پہلی بات کیا کہیں گے کہ ہاں راوی کو شک ہے کہ فخیزئی ہی او ساقی ہی, اور ظاہر بات ہے کہ جس بات میں شک ہے اس سے اتنا بڑا شریعت کا مسئلہ ثابت کیا جائے مستنبط کیا جائے یہ مناسب نہیں ہے. اتنا اہم مسئلہ ستر کی حد کا اس کو ثابت کرنے کے لیے تو مضبوط روایت ہونی چاہیے اور اس کے اندر ایسے کوئی شک اور تردد کی بات نہ ہونی چاہیے. تو یہاں راوی کا شک اس بات کو بتلا رہا ہے کہ اتنے اہم مسئلے کی بنیاد اس کے اوپر رکھنا مناسب نہیں ہے. نمبر دو, دوسری بات سمجھو, چلو کسی درجے میں بان لو کہ دونوں ران مبارک کھلی ہوئی ہے. تو کیا مطلب کھلنے کا؟ کیا حضور پوری ران کھلی رکھ کے سو رہے؟ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے اس چیز کو؟ ہرگز نہیں. کیا مطلب اس کا؟ جیسے کہ ہم دو کپڑے پہنتے ہیں, نیچے ازار ہے اوپر کرتا ہے, یا نیچے لنگی ہے اوپر کرتا ہے. ابھی ہمارا کرتا جو ہے یہاں گھٹنے کے نیچے تک جاتا ہے. ایک تو ازار کے ذریعے سے ہمارے گھٹنے ران سب ڈھکا ہوا ہے, اور دوسرا مزید احتیاط کے طور پر جو ہے یہ کرتا بھی ڈھکے ہوئے ہیں, کرتے سے بھی گھٹنا ران وغیرہ ڈھکا ہوا ہے. اب ہمارے محاورے کے اندر بھی اگر کوئی آدمی وہ کرتا نکال کر کے باہر نکلے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو نہیں کھلا نکلا. کیسا کھلا نکلا؟ حالانکہ کیا وہ کھلا ہوا ہے؟ ہرگز کھلا ہوا نہیں ہے. کھلا ہوا ہونے کا مطلب کیا کہ جو عام رواج کے مطابق آدمی لنگی یا ازار کے ساتھ اوپر سے کرتا جو پہنے ہوئے ہوتا ہے وہ نہیں ہے, اس کو تعبیر کرتے ہیں لوگ اپنی اصطلاح میں کائی سے کھلا ہوا ہونے سے. تو یہاں پر بھی یہی مطلب لیا جائے گا. کیا مطلب لیا جائے گا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک, گھٹنے مبارک, پنڈلی مبارک لنگی سے ڈھکی ہوئی تھی, لیکن کرتا جو لمبا ہوتا ہے عام طور پر گھر سے باہر نکلتے وقت پر وہ کرتا اس وقت آپ نے پہنا ہوا نہیں تھا. تو کھلنے کا مطلب کیا؟ کرتا نہیں تھا. کرتا نہ ہونے کو راوی نے تعبیر کیا کہ ران کھلی ہوئی تھی, یعنی کرتے سے کھلی ہوئی تھی, بالکل کھلا ہوا ہونا مراد نہیں ہے. اور یہی توجیہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک, عادت مبارک, حیا مبارک کے عین مناسب ہے. اور تیسری بات یہاں یہ کہنے کی کہ کون سا حصہ بدن کا آپ کا کھلا ہوا تھا یہ یقینی نہیں ہے, اسی لئے اس روایت سے استدلال کرنا مناسب نہیں ہے مالکیہ کا. اتنے میں حضرت ابو بکر آئے اور گھر میں آنے کی اجازت طلب کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی اور حضور اسی حال کے اوپر رہے, یعنی کہ چت لیٹے ہوئے رہے اور جو ہے اوپر والا کرتا نہیں تھا, صرف نیچے والا کپڑا تھا, اسی حال میں رہے. فَتَحَدَّثَ, گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا, یعنی حضور آرام فرما رہے, حضرت ابوبکر آ کے بیٹھے اور اس طرح گفتگو کم کپڑے کے اوپر جاری ہے. پھر حضرت عمر نے آ کر کے اجازت طلب کی تو حضور نے ان کو بھی اجازت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے, یعنی وہی اوپر والا کپڑا نہیں تھا, صرف نیچے والا کپڑا تھا, اور گفتگو جاری رکھی. اس روایت سے شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے تکلفی کا تعلق ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کتنا بے تکلفی کا تعلق ہوگا کہ یہ دونوں حضرات آئے, حضور لیٹے رہے اور جو ادھورے کپڑے تھے اسی حال میں حضور ان سے گفتگو کرتے رہے. معلوم ہے کہ جن لوگوں سے بے تکلفی ہوتی ہے ان لوگوں سے اس طریقے سے گفتگو کرنا یہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی جو ہے ہر وقت کے اوپر مکمل کپڑے میں رہے یہ کوئی ضروری نہیں, اور ضروری کام کاج کو اس کے لیے روکنا بھی مناسب نہیں کہ بھائی میں ذرا ابھی اپ ٹو ڈیٹ تیار ہو کے آگے آتا ہوں پھر آپ سے گفتگو کروں گا. تو آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ہونے میں تو 2 گھنٹے لگیں گے, اتنے میں سارا وقت ضائع کرنے کا, بھائی یہ تو آپ کے بے تکلف لوگ ہیں, آپ لنگی بنیان پہ آ جائیے اور آ کر کے بات کر لیجئے, ضروری کام نمٹا دیجئے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. ثم استاذن عثمان, میں نے کچھ وقت نظام الدین کے اوپر رہ کر کے کچھ کتابیں پڑھی ہیں, ایک آدھ مہینہ ضمن ایسے کسی کام سے جانا ہوا تھا طالب علمی کے زمانے میں, تو حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نظام الدین پر, وہ بڑے مشائخین میں سے تھے, ان سے میں نے نفحت العرب اور ابو داؤد شریف کے چند اوراق پڑھے. تو نفحت العرب وہ اسی طرح پڑھاتے تھے, ان کا وہ آرام کا وقت ہوتا تھا تو اٹھ کے آتے بنیان لنگی میں اور آ کر کے طلبا کو اسی حال میں نفحت العرب پڑھاتے تھے. البتہ ابو داؤد شریف پڑھانے کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے, چونکہ نظام الدین پر نماز کے امام بھی وہی تھے, تو فجر کی نماز پڑھا کے فوراً غسل کرتے تھے اور نیا تازہ غسل کر کے فوراً ابو داؤد شریف پڑھانا شروع کرتے تھے 1.5-2 گھنٹے تک مسلسل. تو ایک طرف ابو داؤد کے سبق کے لیے یہ اہتمام اور دوسری طرف نفت العرب لنگی بنیان میں پڑھا دیتے تھے, تو اس طرح بے تکلفی ہوتی ہے. ثم استاذن عثمان, پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, یعنی حضور بیٹھ کے تیار ہو گئے. دیکھو حضرت عثمان کے آتے ہی حضور کی ہیئت بدل گئی, بیٹھ گئے. وسوا ثیابہ, اور اپنے کپڑے ٹھیک ٹھاک کر لیے, یعنی ران پر پنڈلی پر تہبن کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں تھا تو وہ دوسرا کپڑا ڈال لیا اس طریقے سے کہ بھائی بے تکلف لوگ تھے لنگی بنیان میں, کوئی ایسے نئے آدمی آ گئے یا کہ کوئی بڑے معزز آدمی آ گئے, چلو اوپر سے کرتا پہن لو ان کی وجہ سے. اس طرح حضور تیار ہو کر کے بیٹھ گئے. فلما خرجت, خرج, جب حضرت عثمان نکل کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابو بکر آئے تو آپ نے ان کے لیے کوئی حرکت نہیں کی, یعنی آپ جیسے سوئے تھے ویسے ہی سوئے رہے. ولم تبالی ہی, اور کوئی پرواہ بھی نہیں کی. پھر عمر داخل ہوئے, آپ نے کوئی حرکت نہیں کی اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کی. پھر حضرت عثمان تشریف لائے, تو آپ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک ٹھاک کر لیا. حضور ایسا کیسا کہ ابو بکر عمر آئے تو آپ جیسے کہ ویسے رہے, عثمان آئے تو آپ ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں, جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں. گویا کہ ملائکہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں. گویا اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم توقیر کی طرف اشارہ ہو گیا ہے. اور ایک روایت میں یوں آیا کہ عثمان تو بڑے حیا اور شرم والے آدمی ہیں, اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر میں اجازت دے دیتا عثمان کو اسی حالت پر تو وہ مجھ تک اپنی حاجت کی بات نہ پہنچا پاتے. یعنی حضور نے کیا فرمایا کہ عثمان کوئی بات کرنے میرے پاس آئے ہوتے, کوئی اہم بات کرنے, کوئی اہم مذاکرہ کرنے, کوئی مسئلہ لے کر, کوئی سوال لے کر کے, اور میں اسی حالت میں رہتا تو ہو سکتا تھا کہ حضرت عثمان کو حیا غالب آ جاتی اور وہ اپنی بات میرے سامنے پیش نہ کر سکتے. تو جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے اس مقصد کے اندر کمی آ جاتی. اسی لیے میں نے سوچا کہ میں جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو کر کے رہوں تاکہ عثمان جس مقصد سے آئے ہو وہ مقصد پورا ہو جائے اور وہ اپنی بات میرے سامنے پیش کر سکے. بعض مرتبہ بعض لوگ آ کر کے آپ کو مل کے چلے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں اس دن آیا تھا ایک اہم کام کی بات کرنی تھی, لیکن دیکھا کہ آپ تو اس وقت آرام کے کپڑوں میں تھے اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا. میں سمجھا کہ جب آپ ٹھیک ٹھاک وقت میں ہوں گے تب آ کے پیش کروں گا اپنی بات کو. ایسا بہت سے لوگ تکلفات کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اہتمام کیوں کیا کہ حضرت عثمان مجھے وہ کم کپڑوں میں دیکھ کر کے جس مقصد کے لیے آئے تھے کہیں وہ بات نہ کرے اور چلے جاوے, اس لیے میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا. جی دیکھو, ایک بات ذہن میں رکھو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں متعدد رفقاء کرام ہیں. الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ رفقاء کرام کے نام آئے ہیں. اب جس رفیق کا نام آیا کسی حدیث میں تو یہ دلیل ہے ان کے حضور کے ساتھ خصوصی تعلق کی, حضور کے ساتھ ان کے خصوصی تعلق کی وہ دلیل ہے. اب دیکھیں یہاں روایت, حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نبی کے کوئی رفیق ہے اور میرے رفیق جنت میں عثمان ہے. ایسے تو دیکھو رفیق کا لفظ جو ہے نا سفر کے ساتھی کو کہتے ہیں, بعض مرتبہ مطلق ساتھی کو بھی رفیق کہا جاتا ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے رفیق ہونے کے الفاظ بھی دوسری روایت کے اندر آئے ہیں. جی حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور حضور جیش العسرہ کے لیے لوگوں کو ابھار رہے تھے، جیش العسرہ کے لیے لوگوں کو ابھر رہے تھے. والذین اتبعوه فی ساعت العسرہ، یہ غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے غزوہ العسرہ، اسی لیے کہ اس وقت کے اوپر قحط تھا، مدینہ کے اندر جو ہے لوگوں کے پاس مال کی قلت تھی اور کھیتی کے کٹنے کا موسم قریب تھا اور کاشتکاروں کے پاس پیسے موسم حساد میں آتے ہیں، اسی لیے جو ہے اس کو غزوۃ العسرہ سے تعبیر کیا گیا. تو کہا حضور جو ہے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے غزوۃ العسرہ میں مال کو خرچ کرنے کے لیے. اور بعض حضرات نے وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ سخت گرمی، پانی کی قلت اور دور تک کا سفر کر کے جانے کا، مدینہ سے تبوک تک کا ایسے حالات تھے کہ صحابہ کرام کو اونٹ کی اوجھڑی نچوڑ کر کے جو اس میں سے گندا پانی نکلتا ہے وہ پینا پڑا، اس قدر پانی کی قلت. اس لیے کہ مدینہ سے تبوک تقریباً 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس زمانے کے اعتبار سے جانے کا، سخت گرمی اور اس کے اندر پانی کا نظام نہیں، تو اونٹ کی ہوجڑیوں کو نچوڑ کر کے پانی پینے کا موقع آیا. اور اس غزوے کو غزوۃ الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں منافقین کا نفاق کھل گیا اور ان کا دمبھ ظاہر ہو گیا. سن 9 ہجری رجب کے اندر یہ جو ہے غزوہ ہوا اور حضور ابھر رہے تھے، اس کا مطلب یہ شرکت کے لیے، چلو بھائی چلو دشمنوں سے لڑنے کے لیے جانا ہے چلو. اور بعض روایت میں ہے کہ مال کے چندے کے لیے حضور ابھر رہے تھے کہ بھائی چندہ پیش کرو چندہ پیش کرو. فقام عثمان، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، دیکھو یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا کھڑے پہ لکھواتے ہیں اس کا ثبوت مل گیا. فقام عثمان اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے 100 اونٹ ہے. احلاس ہلس کی جمع، ہلس کہتے ہیں اونٹ کے اوپر باندھے جانے والے کپڑے کو، اقتاب قطب کی جمع ہے ساز و سامان کو، یعنی میں اللہ کے راستے میں 100 اونٹ دوں گا اس کے کپڑے اور ساز و سامان کے ساتھ. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر حضرت عثمان نے مجموعی طور پر 950 اونٹ پیش کیے ہیں، 950 اونٹ متعدد روایتوں کو ملا کر کے. اب 1000 میں 50 باقی رہ گئے تو 50 گھوڑے دیے، اور اس طرح 1000 کا تعدد پورا کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، اندازہ لگاؤ کتنی بڑی سخاوت کی. پھر حضور نے لشکر کے اوپر ابھارا کہ اور ضرورت ہے، بہت لمبا چھوڑا خرچ ہے، لمبا سفر اور ساتھی بھی بہت زیادہ. تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے ذمے 200 اونٹ ہے اس کے کپڑے اور ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں. دیکھ لیا مقدار بڑھاتے چلے، پہلے چلے کا ارادہ کیا پھر 4 مہینے کا ارادہ بدل دیا، تو پہلے 100 پھر 200 اونٹ کا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میرے ذمے 300 اونٹ ہے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں. راوی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ حضور ممبر مبارک سے نیچے اتر رہے ہیں اعلان کرنے کے بعد، ترغیب دینے کے بعد، اور حضور بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، ما علا عثمان ما عمل بعد حاضی، عثمان کے اوپر کوئی حرج نہیں، آج کے دن کے بعد کوئی نیک کام نہ کرے. عثمان کے اوپر کوئی حرج نہیں، آج کے بعد کوئی نیک کام نہ کرے. اتنا انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کر ڈالا. کیا مطلب اس جملے کا؟ نمبر ایک، حضور کا مقرر اس جملے کو ارشاد فرمانا یہ دلیل ہے اہمیت کی، کہ کتنا اہم معاملہ، کتنی اہمیت اس کو ظاہر فرمانے کے لیے حضور نے اس کو مقرر ارشاد فرمایا. نمبر دو، نفل اعمال مراد ہے روایت میں، کہ حضرت عثمان نے اللہ کے لیے اتنے نفل اعمال کر لیے کہ آج کے بعد موت تک صرف فرض واجب کریں گے تو کام چل جائے گا، آئندہ کوئی نفل عمل کرنے کی ان کو ضرورت نہیں، چونکہ فرائض سے تو موت تک کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اس لیے مراد لینے کا نفل اعمال، کہ آئندہ عثمان اگر کوئی نفل عمل نہ کرے تو بھی جو ہے کام چل جائے گا. اور تیسری بات کیا، اس میں حضرت عثمان کے خاتمہ بالخیر کی بشارت ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں. معلوم ہوا کہ عثمان کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان کے اوپر ہوگا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اتنی نیکیاں حضرت عثمان کی، ان کے جو کچھ غلطیاں، خطائیں، بھول چک ہوئی ہوگی سب کا کفارہ بن گئی، سب کے لیے مکفرات بن گئی یہ نیکی، ان الحسنات یذہبن السیئات کے قانون کے مطابق. جی.
وعن ابي الانباري بن رضي الله تعالى عنه قال جاء عثمان رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم في جنار في كمه حين جهز جيش
عسره
في كمه حين جهز جيش عسره فنثرها في كتفه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبضها في كتفه ويقول ما قضى عثمان ما عيد بعد يوم من امه رواه احمد رحمه الله تعالى.
حضرت عبد الرحمن بن سمره رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے 1000 سونے کے دینار لے کر قم میں، آستین میں بھر کر کے لے کر کے آگے 1000، یعنی اس طرح جو ہے پوٹلی باندھ کر کے لے کر کے حضور کی خدمت میں آئے، جبکہ جیش العسرا کی تیاری ہو رہی تھی. بعض روایت میں 900 اوقیہ کا بھی تذکرہ ہے. تو شرح کہتے ہیں کہ تطبیق اس طریقے سے دیں گے کہ ابتداً حضور نے ترغیب دی تو 100، پھر 200، پھر 300، یہاں تک کہ 950، پھر 50 گھوڑے کر کے 1000 پورے کیے. پھر یہ تو سواری کا نظام ہوا، لیکن مزید اخراجات بھی ہوتے، تو اس اخراجات کے لیے حضرت عثمان الگ سے 1000 دینار اور 900 اوقیہ چاندی لائے الگ سے، وہ پہلی مقدار کے علاوہ، اور لا کر کے حضور کی گود مبارک میں پھیلا دیا. پورے دینار لا کر حضور کے گود میں رکھ دیے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی گود میں سکوں کو پلٹ رہے ہیں، سکوں کو حضور الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں، عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو بھی کوئی ضرر نہیں ہوگا. کتنی بڑی فضیلت، یعنی آج کے بعد کوئی نفل عمل بھی نہیں کریں گے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اتنا بڑا انہوں نے اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات کر ڈالا. جی.
وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه الرضوان كان عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه فبايع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عثمان في حاجه الله وحاجه رسوله وطلب باحدى يديه على الاخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان خيرا من يديه لانفسه رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
اب سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر کے مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، ساتھ میں حرم میں ذبح کرنے کے لیے جانور بھی رکھے، لیکن حدیبیہ پہنچ کر کے مکہ والوں نے عمرے کا ویزا نہیں دیا. حضور نے مکہ والوں کو سمجھانے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ اور ہمارا مقصد سمجھاؤ. ہم لڑنے تھوڑے ہی آئے, ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے. اب اس وقت پر قافلے میں سب سے زیادہ موضوع شخصیت حضرت عثمان کی تھی. حضرت عمر کو کہا حضور نے کہ جاؤ تم بات کر رہے, حضور میرا تو ان کا 33 کتنا 34 کا آنکڑا چلتا ہے, 36 کا آنکڑا چلتا ہے, میں جاؤں گا تو اور بات بگڑے گی, مجھے مت بھیجو. حضرت عمر نے معذرت کی, سب کوئی تیار نہیں. کہا عثمان کو بھیجو, کہا ان کی جو ہے وہاں خاندان بھی ان کا مضبوط ہے اور ان کے وہاں لوگوں پر احسانات بھی بہت ہے, تو حضرت عثمان کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انہوں نے روک لیا. کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بیعت رضوان کا, یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے بیعت کرنے کا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, تو حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کے مکہ گئے تھے, رسول رسول اللہ یعنی حضور کے قاصد بن کے مکہ تشریف لے گئے تھے. دیکھو یہ حدیث برابر ذہن میں رکھنا, حضرت عثمان کا مکہ المکرمہ تشریف لے جانا یہ حضور کے قاصد ہونے کی حیثیت سے تھا, حضور ہی نے ان کو بھیجا تھا. پھر کیا ہوا, تمام لوگوں نے بیعت کی, یعنی وہاں سے خبر یوں آئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا, تو اب عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضور صحابہ سے بیعت علی القتال لے رہے ہیں اور سب صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بیعت رضوان کی بنیاد حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ہے. حضرت عثمان اس وقت حضور کے قاصد بن کے مکہ میں تھے. اب کوئی گانڈا آدمی اشکال کرے کہ عثمان بیعت رضوان میں شہید شریک نہیں تھے, کتنے بڑے مجرم کہ انہوں نے بیعت رضوان میں شرکت نہیں کی, تو اس آدمی کو پاگل نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. اس لیے کہ بیعت رضوان کی بنیاد تو خود حضرت عثمان ہے, کہ حضرت عثمان وہاں تشریف لے گئے حضور کے قاصد بن کر کے اور مکہ والوں نے ان کو روک لیا اور ان کے قتل کی افواہ پھیلی. حضور نے جو ہے ان کے سلسلے میں بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت کرنا شروع کی, تو پھر حضرت عثمان کہاں ہوں گے وہاں اس بیعت کے اندر. آگے آ رہا ہے مصریوں کا فتنہ, اسی لیے یہ بات میں نے آپ کو بتلا دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے بیعت کرتے ہوئے فرمایا عثمان اللہ کے کام سے گئے ہیں, اللہ کے رسول کے کام سے گئے ہیں. سبحان اللہ, حضرت عثمان کو کیا کہا, اللہ کے کام میں نکلے, اللہ کے رسول کے کام میں نکلے, کتنی بڑی سعادت. حضور نے اپنے دو ہاتھ میں سے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یعنی دائنا ہاتھ حضرت عثمان کا سمجھا گیا اور حضور نے جو ہے بیعت لی اور لوگوں کو کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, اور اس طرح بیعت کرنا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. خیرا من ایدیہم لانفسہم, تمام صحابہ کے ان ہاتھوں سے کہیں زیادہ افضل تھا جو ان کی طرف سے تھے, یعنی جو صحابہ کرام و بیعت میں موجود ہیں ان کے ہاتھوں سے یہ سعادت حضرت عثمان کے لیے بہت افضلیت اور بہتری کی تھی, چونکہ حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا. یہ کتنی بڑی سعادت اور فضیلت کی بات تھی. جی
عن جمال النبي حسن القرشي رضي الله تعالى عنه قال شهدت الدارين إن أشرف علي بن عثمان فقال أشكركم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد من المدينة قال اسمي أبا من استعلم غير ذي الأمة فقال من يشتري ذي الأمة يجعل ذمه مع بلاء مسلم يغني له منا في الجنة والشر إلا من سوء ماله وأنتم يوم تمنعونني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء بعد فقال
بس ایک ایک فضیلت پڑھو. یہ ہے اصل فتنے والی روایت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بڑا فتنہ کھڑا ہوا تھا. وہ اس سلسلے میں تھوڑی تاریخی بات سمجھ لو تو آگے روایت سمجھنا آسان ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 6 سال بہت اچھے گزرے. اس کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بیر اریس میں گر گئی تھی, گم ہو گئی تھی, جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, پھر حضرت ابو بکر کے پاس, پھر حضرت عمر کے پاس, پھر حضرت عثمان کے پاس, وہ گم ہو گئی. 6 سال ابتدائی گزرنے کے بعد بڑے فتنے شروع ہوئے. سب سے پہلے تو عبداللہ بن سبا نام کا ایک بڑا یہودی, وہ ظاہر میں اسلام میں داخل ہوا, حالانکہ وہ اسلام لایا نہیں تھا, اس نے سازش کر کے اسلام کا ڈونگ رچا اور اس نے ہی سبائی فرقے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر کے رابضیت کے عنوان سے آگے بڑھی. تو یہ عبداللہ بن سبا حقیقت میں یہودی تھا, اس نے اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اندر آ کر کے اس نے بڑے فتنے کیے. اس نے ایک بڑا خطرناک کارنامہ یہ کیا کہ جتنے حضرت عثمان کے گورنر تھے الگ الگ ملکوں میں, ان سب کو بدگمان کرنا شروع کیا. مکہ مدینہ میں بھی اس نے پروپیگنڈا کیا لیکن یہاں وہ کامیاب نہیں ہوا. یہ خبیث مختلف صوبوں میں گھومتے گھومتے اخیر میں مصر پہنچا. وہاں مصریوں کے اندر اس کا پروپیگنڈا کچھ چلا اور اس نے وہاں مصر میں ایک لڑاکو دستہ تیار کروایا کہ مدینہ آ کر کے وہ لوگ حملہ کریں. اس گروہ میں جو مصر سے آیا عبداللہ بن سبا کے کہنے پر, اس میں محمد ابن ابی بکر بھی تھے. پہلے گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی, بھائی آپ لوگوں کو کیا اشکال ہے حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں. اس میں کامیاب ہو گئے اور بات صلح ہو گئی, جھگڑا ختم ہو گیا. اسی دوران مصر کے اس زمانے کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کو ہٹایا گیا کہ ان کو گورنری سے معزول کیا جائے اور گورنری کے لیے محمد بن ابی بکر کے نام پر ایک تحریر لکھوائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور محمد بن ابی بکر کو دی کہ آپ جاؤ اور اب آپ سے مصر کے گورنر آپ. مروان ابن حکم, وہ بڑا سازشی فتین آدمی تھا, اس نے ایک سازش کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا 2 نمبری سے حاصل کر لیا اور حضرت عثمان کے غلام کو گھوڑے پر سوار کر کے روانہ کیا. اب گھوڑا حضرت عثمان کا, غلام بھی حضرت عثمان کا, اور اس کو روانہ کیا مصر جانے کے لیے کہ تو مصر جا. اور عبداللہ بن سرح وہ ابھی تو وہاں گورنر ہے, ابھی تو خط پہنچ رہا ہے, محمد بن ابی بکر لے کے جا رہے ان کی معزولی کا, لیکن اس نے پہلے خط روانہ کیا غلام کے ہاتھ اور اس میں یوں لکھ دیا کہ محمد بن ابی بکر جیسے ہی مصر پہنچے ان کے پاس تحریر وحریر دیکھے بغیر آتے ان کو پہلے قتل کر دینا. یہ تحریر لکھی مروان ابن حکم نے اور تحریر لے کر کے بھیجا حضرت عثمان کے غلام کو آپ ہی کا گھوڑا لے کر کے. راستے میں غلام پکڑا گیا اور اس کے ہاتھ سے خط ملا, تو خط کے اندر حضرت عثمان کی انگوٹھی سے ہی مہر بھی لگی ہوئی تھی. اس زمانے میں مہر لگانے کا کام انگوٹھی سے کیا جاتا تھا. تو محمد بن ابی بکر نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اب واپس چلو, پہلے ہم تحقیق کریں گے. لہذا یہ لوگ مدینہ واپس آئے اور حضرت عثمان سے پوچھا کہ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ آپ نے کہا میرا. کہا یہ غلام کس کا؟ تو کہا میرا. کہا یہ مہر انگوٹھی کس کی؟ کہا میری. پھر کہا یہ خط کس کا؟ میرے قتل کا جو لکھوایا گیا تھا وہ کس کا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں یہ خط کس نے لکھا, باقی غلام بھی میرا, گھوڑا بھی میرا, انگوٹھی بھی میری. دیکھو قریب کے لوگوں سے بہت ڈرتے رہنے کا, وہ بک جاوے اور ایسی سازش کے اندر مبتلا کر ڈالے. تو مدینہ کے لوگوں نے پھر تحریر کو تحریر سے ملایا تو پتا چل گیا کہ یہ تحریر حضرت عثمان کی لکھوائی ہوئی نہیں ہے, یہ مروان ابن حکم کی سازش ہے. تو جو مصری لوگوں کا قافلہ تھا محمد بن ابی بکر کی سرکردگی میں, انہوں نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کرو, ہم اس کو سزا دیں گے. لیکن حضرت عثمان بڑے نرم مزاج تھے, فرمائے کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا, بھلے اس نے غداری کی سازش کی لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. اس پر جو ہے ان مصری بلوائی فتین لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا گھیراؤ کر لیا, 40 دن تک کھانا پانی آپ کا بند کر دیا. اور اسی زمانے کے اندر آپ کئی مرتبہ گھر کی کھڑکی سے, یہ فتین لوگ جو گھر کا گھیراؤ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان سے تقریر کرتے تھے, کچھ نصیحت کرتے تھے, ان کو حقیقت حال سمجھاتے تھے کہ بھئی تم نے میرے گھر کا گھیراؤ کیوں کیا ہوا ہے, تمہیں کیا اشکال ہے, تم کیوں میرے قتل کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. اس طرح اس 40 دن کے درمیان میں آپ نے کئی مرتبہ اس کی کوشش کی. اور یہ زمانہ بالکل حج کا تھا, اکابرین صحابہ کئی سارے حج کے لیے گئے ہوئے تھے, اور اس زمانے میں مدینہ میں تعداد کم تھی, اور یہ بلوائی فتین مصری لوگ بڑی تعداد میں آ کر حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے. جو صحابہ مدینہ میں موجود تھے انہوں نے کئی مرتبہ حضرت عثمان کو مشورہ دیا, حضرت آپ باہر نکل آئیے, پورے مدینہ والے آپ کی مدد کریں گے, اور ان بلوائیوں کی فتنوں کی ہم بوٹی بوٹی نوچ ڈالیں گے. اور حضرت عثمان یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے تھے, لیکن حضرت عثمان نے صبر کرنے کو ترجیح دی کہ میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون نہ بہے, میں صبر کر کے رہوں. اور صبر کرنے کی وجہ کیا, وہ آگے مستقل روایت آ رہی ہے. تو 40 دن تک جو انہوں نے محاصرہ کیا حضرت عثمان کے گھر کا, اس زمانے کا یہ قصہ ہے کہ اس میں سے جو کئی مرتبہ حضرت عثمان گھر کی کھڑکی سے منہ نکال کر کے جو خطاب فرماتے تھے, اس زمانے کا یہ قصہ ہے. بس 40 دن گزرنے کے بعد ان ظالموں نے ایک دن پیچھے مکان کے اندر دیوار توڑ کر کے گھس گئے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت میں مشغول تھے, اور اس حال میں آپ کو شہید کیا. اور وہ قرآن مجید موجود ہے جس قرآن کے نسخے کو سامنے رکھ کے آپ تلاوت فرما رہے تھے, اور اس کے اوپر آپ کا خون مبارک بھی لگا ہوا ہے. اور خدا کی شان دیکھو, آپ اس آیت پر پہنچے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور اسی وقت جو ہے پیچھے سے خنجر لگا اور اسی آیت پر خون لگا ہوا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ ان ظالموں کو کافی ہو جائیں گے. کیسی عجیب بات اللہ تعالیٰ کی, وہ نسخہ موجود ہے, میں نے الحمدللہ دیکھا ہے اس کو, حضرت عثمان کی خون والا وہ نسخہ. تو اسی زمانے کا یہ قصہ ہے. سمامہ ابن حزن الکشیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, قال شہدت الدار, دار سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مبارک ہے, کہا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حاضر تھا, ہین اشرف علیہم عثمان, جبکہ حضرت عثمان کھڑکی سے جھانک کر کے ان فتینوں سے خطاب فرما رہے تھے. اشرف علیہم یعنی جھانک کر کے ان کے اوپر خطاب فرما رہے تھے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا. فقال, ایک دن حضرت عثمان نے فرمایا, انشدکم اللہ, میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ کی قسم دیتا ہوں, میں تم کو اسلام کا واسطہ دیتا ہوں، میں تم کو اسلام کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتا ہوں، بتلاؤ اے فتنوں بولو، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، کوئی کنواں میٹھے پانی کا مدینہ میں نہیں تھا، صرف بیر روما تھا، صرف بیر روما تھا، یہ مسجد قبلتین کی شمالی جانب میں وادی عقیق کے قریب کے اندر بڑا عظیم کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت کے اندر تھا، اور وہ بہت مہنگا پانی بیچا کرتا تھا بیر روما کا یہ یہودی. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو بیر روما کو خرید لے وے، بیر روما کو خرید لے اور خرید کے کیا کرے، اپنی ڈول مسلمانوں کی ڈول کے لیے کے ساتھ کر دے، اپنا ڈول کو مسلمانوں کا بنا دے وے، مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ کر دے وے. کیا مطلب؟ دیکھو کوئی آدمی کا اپنا ذاتی کنواں ہوئے نے تو وہ خود ہی اسی سے پانی نکال سکتا ہے، لیکن اس کنویں کو وقف کر دے تو اب مطلب کیا ہوا کہ میں خریدنے والا، میں مالک، لیکن جس طرح میں پانی نکال سکتا ہوں تم سب بھی نکال سکتے ہو، تم سب کا اس کنویں کے پانی کے اوپر برابر کا حق ہے. یہ ہے اس کا مطلب کہ میری اکیلے کی ڈول پانی نہیں کھینچے گی، سب مسلمان لوگ اس سے پانی کھینچیں گے، سب کا برابری کا حق ہے. گویا حضور نے کنایا دیا کہ کون اس کو اللہ کے نام پر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کنویں کو خرید کر کے، تو کیا ملے گا؟ بخیر له منها فی الجنہ، اللہ اس سے بہتر اس کو نعمت دیں گے جنت کے اندر. یعنی جتنا سمن اس کو خریدنے کے پیچھے لگے گا اس سے بہترین بدلہ اللہ اس کو جنت میں عطا کریں گے. کتنی بڑی بات. فاشتریتها من صلب مالی، میں نے اپنے ذاتی مال سے اس کنویں کو خرید لیا، اپنے مال سے میں نے کنواں خریدا حضرت عثمان کے دے، اور آج تم مجھے اسی کنویں سے پانی پینے سے منع کرتے ہو. ظالمو، جس کنویں کو اللہ کے نبی کی چاہت پر میں نے خریدا اور پورے مدینہ والوں کے لیے میں نے وقف کیا، آج تم اسی کنویں کا پانی پینے سے تم مجھے روکتے ہو، ظلم کی حد ہوتی ہے. اور کیا فرمایا؟ یہاں تک کہ میں پیوں سمندر کا پانی، یعنی کھارا پانی. سمندر کا بول کر کے مراد کیا ہے؟ کھارا پانی، یعنی مجھے کھارا پانی پینا پڑے مجبوری میں، اور تم مجھے بیر روما کا پانی بھی نہیں پینے دیتے ہو. یہ سوال کیا حضرت عثمان نے، تمہیں یہ واقعہ معلوم نہیں کہ میں نے حضور کی چاہت پر کتنا بڑا وقف کیا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے؟ تو باقی لوگ کیا کہنے لگے؟ فقالوا اللہم نام، ہم کو معلوم ہے، ہم جانتے ہیں آپ نے اتنی عظیم خدمت انجام دی. دیکھو یہاں شرح ایک بڑی اہم بات لکھتے ہیں، ضرورت کے موقع پر اپنے فضائل اور مناقب بیان کرنا جائز ہے، اس میں دوسروں کی حقارت، خود کو تکبر اور فخر مقصود نہ ہوئے، بلکہ کوئی دینی شرعی غرض وابستہ ہو، دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہو، ایسے موقع پر آدمی اپنے فضائل اور مناقب بیان کر سکتا ہے. تو دیکھو حضرت عثمان نے اپنی ایک فضیلت بیان کی ان ظالموں کو تنبیہ کرنے کے واسطے تاکہ وہ ظلم کرنے سے باز آ جاوے، اس لیے حضور نے حضرت عثمان نے اپنی فضیلت ان کے سامنے بیان فرمائی. جی دوسری بات، میں تم کو اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، کیا تم جانتے نہیں کہ مسجد نبوی بڑی تنگ تھی؟ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو یتیموں کا زمین خریدی حضور نے اپنے ذاتی پیسے سے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، لیکن صحابہ کی تعداد بڑھتی چلی گئی، پھر غزوہ خیبر کے بعد توسیع ہوئی، پھر بھی جو ہے ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی اور مسجد نبوی تنگ ہو گئی، یعنی افراد زیادہ اور جگہ کم، یہ تنگی کا مطلب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون خریدتا ہے فلانے گھرانے کے پلاٹ کو؟ مسجد نبوی کے پڑوس میں کسی کی زمین دی کا کسی انصاری کا پلاٹ تھا، تو حضور نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس پلاٹ کو خرید لے وے. پہلے حضور نے ان انصاریوں کو بلایا اور جو ہے بات کی کہ بھائی دیکھو مسجد کے لیے ضرورت ہے، تم تمہارا پلاٹ دے دو، بہت قیمتی موقع ہے ثواب کمانے کا. تو وہ کہنے لگے حضور ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمارے گھر میں بال بچے بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس پیسے آمدنی کچھ نہیں ہے، تو اس لیے ہم مفت میں تو وقف کرنے کی ہمت نہیں ہے. تو حضور نے یہ اعلان کیا کہ بھائی کوئی ہے جو اس زمین کو خرید لے وے مسجد میں شامل کر دے وے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ بخیرن فیزیدھا فی المسجد، اس کو مسجد میں اضافے کے طور پر شامل کر لے وے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ جنت میں عطا کریں گے. تو کہا حضور کے اس اعلان پر میں نے اپنے پیسے سے وہ زمین خریدی 10,000 درہم میں اور اس سے مسجد نبوی کی توسیع ہوئی. تو حضور کے زمانے ہی میں مسجد نبوی کی توسیع میں حضرت عثمان کے پیسے لگ گئے. تو اصل مسجد نبوی میں دو آدمی کی زمین سے پیسے لگے، دو آدمی کے پیسوں سے زمین خریدی گئی، ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دو کے پیسوں سے اصل مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی، پہلے اصل حضور کے پیسوں سے، بعد میں توسیع والی زمین حضرت عثمان کے پیسوں سے. فاشتریتها من صلب مالی، یہ بعض لوگ جملہ بولتے ہیں نا، میں نے اپنی جیب سے دیا ہے یہ پیسے، اس کا ثبوت ہو گیا من صلب مالی، میں نے اپنے پیسے سے یہ خریدا ہے. سو آج تم کو منع، تم مجھے منع کرتے ہو اس میں دو رکعت نماز پڑھنے سے، شرم نہیں آتی؟ آج اسی مسجد میں تم مجھے دو رکعت نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو، کتنا خطرناک تم لوگ سلوک کر رہے ہو میرے ساتھ. فقالوا اللہم نعم، تو بلوائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم کو معلوم ہے تمہاری یہ خدمت. سن 17 ہجری میں، ایک تو حضور کی حیات میں توسیع ہوئی، پھر سن 17 ہجری میں حضرت عمر نے مسجد نبوی کی مرمت کروائی تھی، پھر سن 29 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ مسجد بنائی، شاندار عمدہ پتھر لگا کر کے، اور لیکن اس کے اندر جو یاد رکھنا اپنے ذاتی پیسے استعمال کیے تھے حضرت عثمان نے، جو سن 29 ہجری میں اپنی دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کی، اثر نو تعمیر کی اور بہترین پتھر لگائے، وہ ذاتی پیسوں سے تھے. اسی لیے ہمارے بہت سے مفتیان کرام مسجد کے اندر تزئین کے لیے چندے کے پیسے کو منع کرتے ہیں. ہاں کوئی آدمی اپنے ذاتی پیسوں سے مسجد کو شاندار بناوے، ڈیکوریشن کر کے عمدہ خوبصورت، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لوگوں سے عمومی چندہ کیا ہوا ہوتا ہے اس عمومی چندے سے تزئین کاری، بہت سے مفتیان کرام اس کو پسند نہیں کرتے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو آج تم مجھے منع کرتے ہو اس میں دو رکعت نماز پڑھنے سے، تو انہوں نے کہا ہم کو معلوم ہے کہ یہ آپ نے کام کیا تھا. جی حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ اور اسلام کی قسم دے کر کے سوال کرتا ہوں، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہ میں نے جیش العسرا کو اپنے مال سے تیار کروایا تھا، یعنی غزوہ تبوک کے لیے میں نے 1000 تو جانور اور سونا چاندی میں نے دیا تھا، قالوا اللهم نعم، تو باقی لوگ کہنے لگے ہم جانتے ہیں کہ غزوۃ العسرا کے اندر آپ نے بہت بڑی مالی قربانی دی. جی حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کی پہاڑی پر تھے اور حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور میں تھا، اتنے میں پہاڑ ہلنے لگا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہاڑ کا ہلنا یہ ان بزرگوں کے اس پہاڑ پر جانے کی خوشی میں، حتی تساقطت حجارتہ بالحدید، یہاں تک کہ اس کے پتھر حدید میں گرنے لگے، یعنی پہاڑ کے نیچے والے حصے میں گرنے لگے. فرکزہ برجلہ، تو حضور نے اس کو اپنے پر قدم مبارک سے مارا اور مار کے ارشاد فرمایا، اے پہاڑ تو ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کے نبی ہے اور صدیق ہے اور دو شہید ہیں. یہ پہاڑ تو ہلنا بند کر، ہل رہا ہے بند کر ہلنا. نبی یعنی حضور، صدیق یعنی ابو بکر، اور شہیدان سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے میری یہ فضیلت تم لوگوں کو؟ کہنے لگے بلوائی لوگ اللہم نام. جب انہوں نے یہ تمام فضائل کا اقرار کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، ان کے اقرار کے اوپر کہ انہوں نے صحیح بات کا اقرار کر لیا، اس بات پر نعرہ تکبیر لگایا. شہیدو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ان لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کر لیا، انی شہیدن کہ میں شہید ہوں، یعنی انہوں نے سب تسلیم کر لیا نے کہ حضور نے وہ بات فرمائی تھی پہاڑ کو کہ تیرے اوپر دو شہید ہیں، تو اگر یہ لوگ مجھے قتل کریں گے تو میں شہید ہوں، اس بات کا انہوں نے اعتراف کر لیا. اور شہادت غیر مسلم کے ہاتھ سے ہوا کرتی ہے، باغیوں کے ہاتھ سے ہوا کرتی، گویا کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا. سلاسن، یہ بات تین مرتبہ آپ نے ارشاد فرمائی، گویا کہ ایک طرف وہ لوگ اقرار بھی کرتے جا رہے ہیں لیکن بلوا اور فتنہ کرنے سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ لوگ. پھر انہوں نے شہید کیا آپ کو.